ایک شکست تربت پہ
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى من آية شريفة آية مودتك صرف تبركا اپنی گفتگو میں شامل کیا ہے اس لیے کہ اس کی تفسیر کی طرف جانا مد نظر نہیں ہے لیکن ہماری یہ مجلس یہ نشست یہ عزاداری اسی آئی مودت سے بے وفائی اور انکار اور عصیان اور نافرمانی کے نتیجے میں ہم اس پر احتجاج کرنے کے لیے مسلمانوں کو مودت اہل بیت کے فریضہ اور مودت کے تقاضوں کی طرف اور مودت کے فلسفے کی طرف دعوت دینے کے لیے ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ کم از کم توجہ دو. اہل بیت کون ہے؟ واحد خاندان اسلام میں جن کے بارے میں اتنی آیتیں ہیں بے اعتراف فریقین بے اعتراف کل عالم اسلام اور اتنی احادیث ہے بے اعتراف کل امت مسلمہ اور ان کی سیرت طیبہ کی پاکیزگی پر سب کا اتفاق ہے. ان کے دشمن وہی منافق تھے. حضور نے فرمایا تھا یا علی آپ کا دشمن منافق ہوتا ہے. منافق کھل کر دشمنی نہیں کرتا ہے, چھپ کر چھپا کر دشمنی کرتا ہے. اتنی فضیلت ہے کہ کوئی کھل کر دشمنی نہیں کر سکتا ہے. سورج کو کوئی کہے نورانی نہیں ہے لوگ اسی کا مذاق اڑائیں گے. اسی لیے کوئی سورج کی فضیلت کا انکار کرے اتنا کھل کر انکار نہیں کر سکتا ہے. بہت دلخراش واقعہ سن 144 میں پیش آیا. اگرچہ تاریخ گواہ ہے کہ اہل حق پر ظلم ہوا ہے, ہم مصائب اہل بیت جب پڑھتے ہیں تو ان مظالم کا کم و بیش ذکر کرتے ہیں. اگرچہ دشمنوں نے مصائب اہل بیت مظالم بر اہل بیت کو چھپانے کی مخفی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے, اس کے باوجود دوست و دشمن کی باتوں سے اتنی سی مصیبتیں ہمارے سامنے آئی ہے کہ روئے زمین پر کسی خاندان پر اتنی مصیبتیں نہیں پڑی ہیں. فضائل اہل بیت چھپانے کی بھی پوری کوشش کی گئی. دشمنان اہل بیت دشمنی کی وجہ سے دوستان اہل بیت خوف اور خطرے کی وجہ سے، اس کے باوجود اتنی فضائل سامنے آئی ہے کہ دنیا میں کسی گروہ کے اتنے فضائل نہیں جتنے فضائل اہل بیت کے ہیں۔ ہم بہت خوش قسمت ہے کہ ہم نے بہترینوں کو انتخاب کیا ہے، یہ ہماری پاکیزگی کی دلیل ہے۔ اگر دیکھا دل میں محبت علی ہے، دل میں محبت اہل بیت ہو، تو سمجھ لینا کہ تم پاکیزہ ہو، حلال زادہ ہو۔ یہ روایت فریقین کے پاس ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیطان بیکار بیٹھے گا، بیکار رہے گا، وہ بھی اپنی کوششیں کرتا ہے۔ انسان کے پاس نفس امارہ بھی ہے، خواہشات نفسانی ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا ان النفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، انسان کے نفس اس کو برائیوں کو حکم دیتا ہے، برائیاں انجام دینے کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر ان کے خدا کے رحم و کرم، رحمت خدا شامل حال ہو جائے۔ رحمت خدا شامل حال ہونے کے لیے بندے کی طرف سے آمدگی ہو تو خدا اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ دوسرا شیطان ہے جو ہم تن کوشش کرتا ہے، ہمیشہ کوشش کرتا ہے، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر فرد کے لیے اس نے اپنی حیلہ، اپنے مکر کے منصوبے تیار کر رکھا ہے تاکہ گمراہ کرے۔ عرض کے بہترین انتخاب، اس انتخاب کی حفاظت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہے اور دے رہے ہیں ہم لوگ، لیکن اگر کمی ہے تو اہل بیت کی سیرت پر چلنے میں کمی ہے، اور راہ اہل بیت کی شناخت میں کمی ہے، معرفت تعلیمات اہل بیت میں کمی ہے۔ اس کمی کا ازالہ کی ضرورت ہے ہر شیعہ کو۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد، یہ قربانیاں اہل بیت نے دی ہے، یہ قربانیاں تاریخ تشیع میں مخلصین نے دی ہے، انبیاء الہی نے دی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان قربانیوں کی قدردانی کریں، یعنی ان تعالیم کی حفاظت کرے۔ حفاظت کا مطلب جاننا، عمل کرنا، پھیلانا، اور پوری دنیا کو ان تعالیم کے ذریعے منور اور روشن کرنا، اور دنیا کو استقبال خلیفہ الہی، یادگار اہل بیت کے لیے تیار کرنا۔ ایک درود پڑھے محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ جانتے ہیں کہ وہابیت جب سے وجود میں آئی تب سے فتنہ و فساد کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ یہ جو خدا کے نام پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا سلسلہ ہے، یہ تاریخ اسلام میں کافی طولانی اور قدیمی تاریخ کا حامل ہے۔ اس کے نفسیاتی اور سائیکولوجی وجوہات بھی ہے، فی الحال اس کو بتانے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن تاریخی لحاظ سے خوارج نے خدا کے نام پر مسلمانوں کو ضعیف کیا، خلیفہ خدا کے خلاف تلوار اٹھائی۔ علی جیسی شخصیت جو عرض کیا، منافق بھی کھل کر علی کی دشمنی کرنے کی جرأت نہیں کرتا ہے، اتنے فضائل علی کیے، علی کی جیسی شخصیت کو کافر کہا، نعوذ باللہ۔ مسلمانوں کے حالات جنگوں کی وجہ سے اور خانہ جنگی کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے۔ حالات جب خراب ہوتا ہے، اندرونی اختلافات پیدا ہوتا ہے، تو شیاطین کے لیے موقع ملتا ہے، لوگوں کے درمیان کچھ مایوسی پھیل جاتی ہے، لوگ شک و شکوک میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر یہ شیاطین فعال ہو جاتے ہیں۔ انسان کے جسم میں بیماری آ جائے تو جراثیم فعال ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے معاشرے میں جب اختلافات بڑھ جائے، خلیفہ کے مارے جانے سے اختلافات بڑھ گیا تو خوارج وجود میں آ گیا۔ پھر سن 700 میں بنی عباس پر مغول نے حملہ کیا، نابود کیا۔ دوسری طرف سے شامات، مصر وغیرہ پر صلیبیوں کا حملہ ہوا۔ عالم اسلام بالکل افراتفری میں مبتلا اور ہر طرف کمزوری۔ ایسی حالات میں ابن تیمیہ ظاہر ہوا، وہ بھی اللہ کا نام لے کر، خوارج بھی اللہ کا نام لے کر اللہ والوں کو قتل کرتے تھے اور اللہ کے ولی اعظم کو شہید کیا انہوں نے۔ ابن تیمیہ بھی اسی وقت، جس وقت مسلمانوں میں یہ اختلافات پیدا ہوئے، جنگ صلیبی جنگ اور مغول کے حملے کے نتیجے میں، تو وہ ظاہر ہوا۔ کیونکہ تھوڑا سا عرض کیا، ایسے حالات میں معاشرہ مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، سب ایک دوسرے پر شک کرنے لگتے ہیں، تو سابقہ جو قیادت ہے وہ ہے سب سے بدزن ہو جاتے ہیں، نئی آواز سننے کے خواہش مند ہو جاتے ہیں۔ ایسی وقت میں ابن تیمیہ اٹھا، اس نے کفر و شرک کے فتویٰ لایا کہ سارے مشرک ہے، سارے کافر ہے۔ وہابیت کے فکری بنیاد ابن تیمیہ ہے، امام احمد ابن حنبل سے فقہ لیا ہے، وہ محب اہل بیت تھا۔ آپ جانتے ہیں یہ جو مکتب اموی ہے، یہ لوگ دشمن علی تھے۔ جب ان کی قیادت امام احمد ابن حنبل کے ہاتھ میں آیا تو امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ تو یہ لوگ خلفائے ثلاثہ کے قائل تھے، چار کے قائل نہیں تھے۔ تو امام احمد ابن حنبل نے کہا امام چار ہے اور چوتھے علی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، معتبر فضیلت علی کی سب سے زیادہ ہے۔ اس طریقے سے جو ناصبی تھے، دشمن علی تھے، ان کو بھی ظاہر علی والوں میں، علی سے محبت کرنے والوں میں شامل کیا۔ لیکن آپ خود جانتے ہیں ایک عالم جتنا قابل بھی ہو تب بھی سب 100% نہیں مانتے ہیں، مختلف قسم کے فکر اب بھی لوگوں کے درمیان تھا۔ تو امام احمد ابن حنبل فقہی امام ہے ان لوگوں کے، تکفیریوں کے، وہابیوں کے۔ لیکن عرض کیا، وہ محب اہل بیت تھے، یہ دشمن اہل بیت نکلے۔ دوسرا، امام ابن تیمیہ فکری لحاظ سے، اعتقادی لحاظ سے ان کے امام ہیں۔ کفر و شرک کے تمام فتوے اور تمام دلائل اسی کی طرف سے ہے۔ پھر چونکہ وہ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، تو خود چار مذہب کے علماء کے فتویٰ سے جیل میں گیا، کوڑے کھایا، بہت کچھ ہوا۔ جب خود ابن تیمیہ مر گیا تو اس کے غسل کے پانی، جس میں حنوط مکس تھا، اس کو اس کے ماننے والوں نے تبرک کے طور پر لے لیا۔ آپ کو حیران ہوگا نا، وہ تبرک و کفر و شرک و بدعت سمجھتے ہیں، وہابیت۔ ابن تیمیہ سے یہ فکر لیا ہے، تبرک کو، پیغمبر کے تبرک لینے کو وہ کفر و شرک و بدعت سمجھتے ہیں، لیکن ابن تیمیہ کے حنوط کے اور کافور جس پانی میں تھا اس پانی کو تبرک کے طور پر لے گئے۔ یعنی فکر، اس کا فکر نہیں آیا تھا موریدوں کے درمیان، ایک مولوی سمجھ کر، ایک مؤثر خطیب سمجھ کر اس کے مرید تھے، لیکن اس کی فکر نہیں آئی تھی، اسی لیے وہ بھول گئے، کتابیں تو بہت تھی۔ پھر چند سو سال کے بعد، وہ 700 سال کے بعد تھی، یہ 11 صدی میں، 11 صدی ہجری میں ابن عبد الوہاب آ گیا۔ ابن عبد الوہاب علمی شخصیت نہیں تھی، کل 3 سال دینی مدارس میں پڑھا ہے، 3 سال میں تو کچھ بھی نہیں بنتا ہے، دینی مدارس والے جانتے ہیں 3 سال میں دینی علوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے تمیز دینا بھی ممکن نہیں ہوتا ہے، تو اس نے 3 سال پڑھا ہے، کل 150 صفحہ کتاب لکھی، کتاب جو 150 صفحہ یا 150 ورق والی کتاب لکھی ہے، علمی کوئی سرمایہ نہیں ہے، اسی امام ابن تیمیہ کے نظریات کا پرچار کیا ہے، لیکن اس نے آل سعود کی جو دادا قبیلہ کا، قبیلہ سعود کا امیر تھا، اس کے ساتھ معاہدہ کیا اور شادی بھی ہوئی، معاہدہ یہ تھا کہ میں تمہارے مذہب کی حمایت کروں گا، تم میری بادشاہت کی حمایت کرو، اس معاہدے کے بعد اس نے اپنے افکار پھیلایا اور جہاد کے نام سے مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا، اسی وقت کے ایک مؤرخ لکھتا ہے کہ میں ایک دفعہ درعیہ جو ان کا شہر تھا گیا تھا، اس میں غریب لوگ تھے، لیکن چند سال کے بعد جب گیا دیکھا اتنے دولت مند ہو چکے ہیں، ان کے گوڑوں کے لگام بھی سونے سے، رکاب بھی سونے سے، اتنی دولت مند ہو چکے، کیونکہ ہر جگہ حملہ کرتے تھے، غارت کرتے تھے، چھینتے تھے، سارے مسلمانوں کو کافر سمجھتے تھے۔ ابن عبد الوہاب کا مشہور جملہ ہے، مشرکو زماننا، یہ جتنے مسلمان ہیں ہمارے زمانے کے مشرکین ہیں، اسی لیے انہوں نے صرف مسلمانوں کا قتل عام کیا، کفار کا قتل عام نہیں کیا۔ اس طریقے سے طاقتور ہوئے، مدینہ جب گئے، مدینہ کو فتح کیا، طائف میں نمازیوں کا، وہ عام مسلمان سے تھے، نماز کے دوران قتل عام کیا، جو ابھی بھی کرتے ہیں، اور مدینہ میں جو اذان دینے والا تھا، اذان سے پہلے درود پڑھتا تھا، نابینا کوئی بوڑھا تھا، اس کو بلایا، اس کے سر کو تن سے جدا کیا درود پڑھنے کی وجہ سے، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جب کوئی مسلمان ہوتا تھا اس کے بقول اس کی بیعت کرتا تھا، اس سے کہتا تھا کلمہ پڑھو دوبارہ اور یہ اقرار کرو، میرے والدین کافر تھے، والدین کے والدین کافر تھے، یہاں سے لے کر تیسری صدی تک جتنے علماء جتنے اسلاف تھے سب کے سب کافر ہے، پھر تیسری صدی، دوسری صدی، پہلی صدی والے ٹھیک ہے، وہ کچھ روایت جو اصلا قابل قبول نہیں ہیں، بہترین صدیاں ہیں، یہ روایت یہ ہے بہترین صدیاں ہیں، جبکہ انہی صدیوں میں یزید نے امام کو شہید کیا، خلیفہ سوم مارا گیا، بدترین مذاہب انہی صدیوں میں وجود میں آیا، مدینہ میں قتل عام ہوا، خانہ خدا کو آگ لگائی، سارے برا کام ہوا ہے، کہتے بہترین صدیاں۔ بہرحال یہ ان کی حالت تھی، یہ مختصر تاریخ۔ اب اس کی وجہ، کامیابی کے راز تو یہی ہے کہ حکومت ملی، طاقت ملی، پھر تیل نکلا، البتہ 2 دفعہ شکست کھائی، بھاگ گئے، تیسرے دفعہ انگریزوں کے مدد سے 5,000 سپاہی اور اسلحہ دیا انگریز نے، اور یہ لوگ کامیاب ہو گئے، اور اس وقت سے اب تک آل سعود کی حکومت برقرار ہے، ان کو بنانے والے انگریز، ان کے حمایت کرنے والے امریکہ، انگریز کی کمزوری کے بعد۔ تو یہ ان کی تاریخ کا خلاصہ ہے۔ اب ان کی جو سارے مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، مثلا اہل سنت کے جو اولیاء اللہ کو ماننے والے، ان کو کہتے ہیں اولیاء، اولیاء اللہ کو کہتے ہیں اولیاء الشیطان، یہ اولیاء شیطان ہے، اولیاء اللہ نہیں ہے۔ پھر ہر فرقے کے امام کے بارے میں غلیظ ترین الفاظ کہا ہے۔ تو یہ عام طور پر اس طریقے سے پیش آئے اور اس کی دلائل دلیل ایک یہ ہی کہ 10-15 مسئلہ ہے. آپ جشن مناتے ہیں, آپ غم مناتے ہیں, آپ زیارت کرتے ہیں, آپ مزاروں پر جاتے ہیں. اب مزاروں پر جانے کے لیے دیکھو ایک حدیث, مشہور حدیث سے تمسک کرتے خود, لا تشد الرحال الا الى ثلاثہ, آپ سفر نہیں کر سکتے مگر تین مسجدوں کی طرف, مسجد خدا کعبہ اور مسجد رسول مدینہ اور مسجد اقصا, ان تین کے علاوہ کہیں آپ سفر نہیں کر سکتے. بس آپ جو ائمہ کے حرم کے لیے یا اولیاء اللہ کے حرم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, آپ بدعت کرتے ہیں, پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں, جبکہ حدیث کا معنی یہ ہے ہی نہیں. یہ معنی معنی دیکھیں, کہیں آپ سفر نہیں کر سکتے مگر تین مساجد کی طرف, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے علاج کے لیے سفر کرے, جہاد کے لیے سفر کرے, تعلیم کے لیے سفر کرے, گھومنے کے لیے سفر کرے, سب حرام ہو جائے گا اس کے مطابق. لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد کا معنی کیا ہے؟ سفر جائز صرف تین مسجدوں کی طرف, بس دوسرے سفر جائز نہیں ہے. یہ تو بالکل غلط بات ہے. اگر یہ معنی کریں گے کسی مسجد کی طرف سفر جائز نہیں ہے مگر تین مسجدوں کی طرف, اس کا معنی یہ ہے کیونکہ مسجدوں کی طرف کیوں, آپ یہاں سے لاہور جائیں گے لاہور کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, شاہی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, اسلام آباد جائیں گے وہاں کے فیصل مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, تو یہ کیا ہے؟ بیہودہ کام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر شہر میں شہر کا مسجد ہوتا ہے, اس کا ثواب معین ہے. شہر کے مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ معین ہے, 1000 نماز کے برابر. پھر عالم کے اقتدا کریں گے مزید, پھر جماعت ہو تو مزید. محلے کی مسجد میں نماز پڑھیں گے کم تر درجہ, بازار کے مسجد میں پڑھیں گے کم تر درجہ, قبیلے کے مسجد میں پڑھیں گے کم تر. یعنی ہر شہر کے مساجد کے ثواب کے مقدار شریعت میں بیان ہوا ہے. پھر یہ مقدار جو آپ اسلام آباد کے مسجد میں, لاہور کی شاہی مسجد میں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ ثواب کراچی میں بھی حاصل ہوگا, یہ ثواب کسی چھوٹے شہر میں بھی حاصل ہوگا. اسی لیے فرمایا کیا کہ آپ اگر ثواب کے تلاش میں جاتے ہیں تو کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے دور دراز علاقوں میں, تو بیہودہ ہے. یعنی یہ منع حرام نہیں ہے, منع یعنی رہنمائی ہے, اس کو امر ارشادی کہتے ہیں, نہی ارشادی کہتے ہیں. رہنمائی ہے کہ آپ ثواب چاہتے ہیں, جتنے ثواب دور کی مسجد سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے شہر کے مسجد سے حاصل کر سکتے ہیں. صرف تین ایسی مساجد ہے جن کے ثواب سب سے زیادہ ہے, ان میں نماز پڑھنا چاہے تو ثواب زیادہ ہوگا. وہ کون سا ہے؟ مسجد خانہ خدا, مسجد نبوی, مسجد اقصی, اور ہمارے شیعہ روایتوں میں مسجد کوفہ, حرم ائمہ, ہمارے شیعہ روایتوں میں اضافہ ہے. میں یہ روایت عالم اسلام والوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. تو معنی یہ ہے, اگر آپ کہیں گے کہیں سفر کرنا جائز نہیں اس حدیث کے ترجمہ کے مطابق, یہ تو غلط ہے. سفر جائز ہے, وہ تو قرآن نے کہا سفر کرو, سیحوا فی الارض. اور اگر آپ کہتے ہیں کسی مسجد کی طرف جائز نہیں ہے تو یہاں پر کیا ہے؟ یعنی فائدہ نہیں ہے, معنی یہ ہے. تو بے خود اب دیکھو اسی بنا پر لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں. آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں, دلیل یہ حدیث, اس حدیث کا معنی جان بوجھ کر معنی کو غلط کیا ہے, غلط معنی کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کا قتل عام کرے. دیکھو زیارت کے لیے جانے والوں کا قتل عام کرتے ہیں, خود پاکستان میں جو مزارات کے لیے جاتے ہیں ان کا قتل عام کرتے ہیں, عتبات مقدسہ یا اہل بیت کی زیارت کے لیے جانے والوں کا قتل عام کرتے ہیں. دلیل ایسی بیہودہ باتیں ہیں, یعنی حدیث کا معنی یہ ہے ہی نہیں ہے. یا کہتے ہیں کہ بنانا غلط ہے. مولا امیر المومنین سے روایت نقل کرتے ابی الحیاج کی روایت, کہتے مولا علی نے مجھے کہا کہ میں تمہیں بھیجتا ہوں، تمہیں روانہ کرتا ہوں ایسی وصیت کے ساتھ، ایسی ہدایات کے ساتھ جو پیغمبر نے مجھے دی ہے، مجھے بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہے، کسی قبر کو بالکل منہدم کیے بغیر، نابود کیے بغیر، زمین بوس کیے بغیر نہیں چھوڑنا. یعنی یہ روایت کہتی ہے کیا، پیغمبر نے علی سے فرمایا یا علی آپ جاؤ تو کسی قبر کو زمین بوس کیے بغیر، بالکل زمین ختم کیے بغیر نہیں چھوڑنا، بس تمام قبور کو ختم کرنا ہے. جبکہ یہ روایت سند کے لحاظ سے بھی خود عالم اسلام والوں نے اعتراض کیا، اس روایت کے تمام راویوں پر اعتراض ہے، غیر معتبر راوی ہے. اور اس کا معنی بھی یہ نہیں ہے، لا تدع قبرا مشرفا الا سویتا، اس کو سویتا کا معنی انہوں نے کہا مٹا دو، زمین کے برابر کرو، جبکہ سویتا کا معنی یہ نہیں ہے. سویت بالعرض کا معنی یہ ہے، لیکن سویت کا معنی بنانا دو طرح سے بناتے قبر کو آپ دیکھتے ہیں، کچھ مسلمان اونٹ کے پیٹھ کی طرح بناتے ہیں. کہ مولا یہاں پر فرماتے ہیں کہ قبور کو اونٹ کے پشت کی طرح نہ بناؤ. ہمارے مذہب میں کیا ہے، قبور کو اونٹ کے پشت کی طرح نہیں بناتے ہیں، برابر بناؤ، سوا برابر. فالحمہا وسواہا، یہ جو آپ قرآن میں دیکھتے ہیں کیا ہے، ونفس وما سواہ، برابر خلق کیا. تو برابر کرنے کو سوا کہتے ہیں. قبر اگر اون کے پیٹ کی طرح، کفار کے زمانے میں، مشرکین کے زمانے میں جو قبریں بنتی تھی اس طرح بنائے، اس کو کیا کرو، برابر کرو، مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان فرق پیدا ہو جائے، ایک جیسا نہ ہو جائے، پہچانے جائے. یہ اب اس روایت کے سند پر بھی اعتراض ہے، معنی کے لحاظ سے بھی یہ معنی نہیں ہے. اور سارے مسلمان، چار فرقہ، چار مذہب مانتے ہیں کہ کسی مردے کے قبر کو چار انگشت کے برابر یا ایک بالش کے برابر اونچا کرنا ٹھیک ہے، اجماع مسلمین ہیں. اور یہ اس حدیث میں کیا کہتے ہیں، زمین کے برابر کرو. سارے علماء نے یہ معنی نہیں لیا ہے، صرف ابن تیمیہ نے یہ معنی لیا ہے، کیوں کچھ لوگ چاہتے ہیں نا سب سے مختلف بات کرے اور حکومت کرے اور سب پر فوقیت حاصل کرے. ورنہ عربی ادب کے لحاظ کوئی مسئلہ نہیں تھا. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. کل 10-15 مسائل اٹھایا ہے انہوں نے، اور جو جس مسئلے کو بھی اٹھایا غلط اٹھایا ہے، معنی غلط کیا ہے، سند کے لحاظ سے غلط، معنی کے لحاظ سے غلط، یہ جان بوجھ کر کیا ہے کیونکہ حکومت کرنا چاہتے تھے. انہوں نے کیا کیا ہے، یہ عقل کے مخالف ہے بالکل. کہتے ہیں اصلاً دین میں عقل استعمال نہ کرے، عقل کے منکر جب ہو تو ان سے کوئی بہتر توقع نہیں رکھ سکتے. کہتے ہیں روایت ضعیف سے ضعیف تر ہو قرآن پر پیش نہ کرو کہ قرآن اس کی تائید کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا ان کا اولین فریضہ ہے، روزہ اول سے، روزہ اول سے اولین فریضہ مسلمانوں کے درمیان، اولین کام یہ رہا مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا. تو یہ ان کے ماضی ہے، اور ان کے پشت پر انگلینڈ اور امریکہ ہے، اور یہ ان کا نقصان صرف مسلمانوں کو پہنچا. حامد الغار جو ہمارے بر صغیر کے ایک مفکر ہے، یورپ میں ظاہراً زندگی کرتا تھا، ان قریب تک زندہ تھا، اس کی کتاب میں لکھتا ہے کہ جتنے وہابیوں نے قتل کیا، البتہ آخری جو تکفیری دور کے قتل عام سے پہلے کی بات ہے، قتل کیا ہے، وہ سب کے سب مسلمان تھے، سب کے سب مسلمان. عجیب بات یہ ہے، حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی کہتے ہیں، البتہ میں ان کے حوالے نہیں دیتا ہوں، ایک حقیقت ہے وہابی کتابوں کی، صرف اس عظیم شخصیت کے بنا پر ان کا نام میں نے لیا ہے، ورنہ کتابوں سے یہ بات کلیئر ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان زندگی بھر جہاد کرتا ہو، زندگی بھر فی سبیل اللہ تصدق کرتا ہو، حج بجا لاتا ہو، نماز پڑھتا ہو، سارے کارے نیک انجام دیتا ہو، لیکن ایک دفعہ کرے یا رسول اللہ، ایک دفعہ کیا کہے؟ یا رسول اللہ اغثنی، فرض کرے یا رسول اللہ کہے، خطاب کرے، تو یہ بدتر ہے اس کافر سے جو زندگی بھر گناہ کرتا رہا ہے. ایک کافر زندگی بھر شرک میں رہا ہے، مشرک رہا ہے، ہر برا کام کرتا رہا ہے. ایک مسلمان پوری زندگی بہترین کام کرتا رہا ہے، لیکن اس نے یا رسول اللہ میری مدد کرو کہا، تو یہ اس سے بدتر ہے. یہ دیکھو، سوچ کو دیکھیے، یا رسول اللہ، یہ سوچ کو دیکھیے. ظاہر ہے مسلمان پیغمبر کی یاد کرتے، یہ لوگ اصل نہیں سمجھتے ہیں. یعنی شہید مطہری کا ایک جملہ ہے، یہ خود مشرکانہ سوچ میں پڑ گئے، سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر سے مدد حاصل کی، علی سے مدد حاصل کی، تو شرک ہے. کس نے کہا شرک ہے؟ دیکھیے، آپ پانی سے مدد حاصل کرتے نہیں کرتے ہیں، کھانے سے مدد حاصل کرتے ہیں، ابھی روشنی کے لیے لائٹ سے مدد حاصل کرتے ہیں، میری آواز پہنچنے کے لیے لاؤڈ اسپیکر سے مدد حاصل کرتے، کسی جگہ تک جانے کے لیے جہاز سے وغیرہ سے استفادہ کرتے. تو مدد حاصل کرنا یہ وسیلے ہیں، وسیلوں سے مدد حاصل کرنا شرک نہیں ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. یا رسول اللہ، اللہم صل علی محمد و آل محمد. ایک وسیلوں سے مدد حاصل کرنا شرک نہیں ہے. آپ قرآن میں دیکھتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا صرف تجھ سے مدد لیتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں. خدایا صرف تجھ سے مدد مانگتے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. پھر اسی قرآن میں دوسری جگہ پر فرماتا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد حاصل کرو صبر و صلاۃ سے. تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکیوں میں. پھر یہ کیا ہے؟ ایک دفعہ کہتے ہیں خدا کے علاوہ کسی اور کی مدد حاصل نہ کرو، دوسری جگہ پر کہتے ہیں مدد حاصل کرو، کیونکہ دوسری چیزیں خدا سے ہٹ کر نہیں ہیں، وہ خدا کی طرف سے ہے. وہ خدا کے، اگر یہ کھانا مدد دے سکتا ہے، اگر پانی مدد دے سکتا ہے، تو وہ خدا کے نعمتیں ہیں. اگر خدا نہ چاہے نہ کھانا مدد دے سکتا ہے، نہ پانی مدد دے سکتا ہے، نہ کوئی اور چیز. جو کل تک شفا کا ذریعہ تھا، وہی موت کا ذریعہ بنے گا اگر خدا نہ چاہے. تو یہ سارے تو ایاک نستعین ہے. تو ائمہ سے اگر مدد حاصل کیا، پیغمبر سے مدد حاصل کیا، در حقیقت خدا ہی سے مدد حاصل کر رہے ہیں. یہ ان کو صلاحیتیں، یہ طاقتیں، ان کے ارادے سے انسانوں کے حاجت پورا ہونا کس وجہ سے ہے؟ خدا نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے. خدا نے حضرت عیسیٰ کو یہ مقام دیا تھا. قرآن میں کہتا ہے، احیی الموتا، میں مردہ کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ، خدا کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے. احیی الموتا باذن اللہ، خدا کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے میں مردہ کو زندہ کرتا ہوں. ابرئ الاکمہ والابرص، مادرزاد نابینا کو میں ٹھیک کرتا ہوں. میرے خیال میں وقت بارش کی تو شدید مسئلہ ہے، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حالات ان اس قسم کے کمزور دلیلوں کی روشنی میں، جبکہ وہ دلیل کیا لاتا ہے؟ قبر کے اوپر کوئی بلڈنگ نہیں ہونا چاہیے، کوئی دیوار، کوئی چھت نہیں ہونا چاہیے. تو پیغمبر کے قبر مبارک پر کیا تھا؟ پیغمبر خدا کو اسی کمرے میں دفن کیا جس کمرے میں پیغمبر رہتے تھے، اور عائشہ اس کے بعد 50 سال ام المومنین عائشہ نے زندگی کی اسی کمرے میں. تو پیغمبر کے قبر مبارک کہاں پر تھا؟ کمرے میں تھا. آپ کہتے ہیں کسی چار دیواری میں، کسی چار دیواری کے اندر، کسی کمرے کے اندر قبر صحیح نہیں ہے. مزارات کو منہدم کرنے کی یہ دلیل ہے.
تو پیغمبر جب تک وہاں, یا کہتے ہیں کہ انبیاء کے قبر کے پاس نماز نہ پڑھو, لا تجعل, کہ انبیاء بنی اسرائیل کے قبور کو مسجد بنایا تھا لوگوں نے, میرے قبر کو نہ بناؤ, ایسی حدیث بیان کرتے ہیں. تو ام المؤمنین کہاں پر رہی؟ 50 سال پیغمبر کے قبر کے ساتھ رہی, اسی کمرے میں رہی نا ام المؤمنین عائشہ. تو آپ ام المؤمنین عائشہ سے کہہ دیں کہ آپ, اس روایت کا راوی خود ام المؤمنین عائشہ ہے اور خود رہی ہے, اس کا مطلب یہ کہ روایت جعلی ہے, کوئی صحیح روایت نہیں ہے. جب اصحاب کہف وہاں گئے اور دنیا سے چلے گئے, تو یہ لوگ جو گئے بعد میں بادشاہ وغیرہ وزراء حکومت کے ارکان, تو انہوں نے قرآن میں ہے کہا کہ ہم یہاں پر مسجد بناتے, لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا, ہم ان مؤمنین پر جو یہاں پر دنیا سے جا چکے ان پر کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے. پس اولیاء اللہ کے قبر پر مسجد بنانا قرآن سے ثابت ہے, پیغمبر کی سیرت میں ہے کہ پیغمبر کے قبر مبارک کے اوپر دیوار, چھت, سب کچھ تھا. پھر حرم ائمہ پر اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, لیکن آپ جانتے ہیں دشمن اہل بیت بہانے کی تلاش میں ہیں. فی الحال گزشتہ گزشتہ ہے, لیکن فی الحال پیغمبر کی روزہ مبارک ابھی تک ہے, کیوں منہدم نہیں کیا؟ اگر شرک ہے, اگر بدعت ہے, اگر حرام ہے, تو پیغمبر کے روزہ برقرار رکھنا ایسا ہی ہے, شیخین کے قبر بھی اسی کے ساتھ. یہ ہے کہ یعنی سوال یہ ہے نا, اگر قبر بنانا حرام ہے تو پیغمبر کے قبر مبارک ہے اور اس کے اوپر مسجد ہے, مسجد کے ساتھ ہی ہے پیغمبر کے روزہ مبارک, تو آپ جو اعتراض کرتے ہیں تو پھر پیغمبر کے روزہ اپنی جگہ پر ہے, شیخین کے روزہ اپنی جگہ پر ہے, کیوں اس کو رہنے دیا؟ کہیں گے کمزور ہے, ہم نہیں کر سکتے تھے. حقیقت وہی تھی, سارے عالم اسلام تیش میں آتے اگر پیغمبر کے روزہ کو منہدم کیے ہوتے یا کرتے, یا اب بھی ان کی خواہش ہے لیکن جرأت نہیں کرتے عالم اسلام کے سامنے. یعنی کل امت مانتی ہے کہ پیغمبر کے اولیاء اللہ کے قبر کے لیے روزہ ہو کوئی حرج نہیں ہے, ہونا چاہیے. آپ ختم کرنا چاہے ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے, اجماع امت ہے اس پر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ضرورت اس کس بات کی؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ جرأت نہیں کیا انہوں, ان کے اپنے عقیدے کے مطابق تو منہدم کرنا تھا روزہ رسول کو بھی, لیکن جرأت نہیں کر سکے. تو ہمیں بھی اتنے طاقتور بننا پڑے گا, اتنے طاقتور بننا پڑے گا کہ ہمارے مقدسات کو وہابی اس طریقے سے منہدم نہ کرے. آپ انقلاب اسلامی ایران کو دیکھیے, آزاداری سے بہترین فائدہ اٹھایا, کہا آزاداری کے لیے روئیں گے لیکن آزاداری کا اہم ہدف مقصد حسین ہے. یعنی وہ ہستی جس نے آزاداری کی قیادت کی وہ حسین کا شائستہ فرزند تھا, یعنی امام خمینی. تو اس آزاداری سے بہترین فائدہ اٹھایا مقصد حسین کے لیے. تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں حرم حضرت زینب منہدم کرنے کے لیے 83 ممالک سے لوگ آئے, 2.5 لاکھ دہشت گرد آئے. قطر کے وزیر خارجہ کہتا تھا کہ 138 ارب ہم نے خرچ کیا ہے, 138 ارب ڈالر ہم نے خرچ کیا ہے. پھر مغرب نے دیا وغیرہ نے دیا, وہ اپنی جگہ پر امریکہ نے جو دیا ہے, تمام تر یعنی عالم شرک, عالم کفر, عالم نفاق, سب کے اتفاق کے باوجود شکست کھایا. کس وجہ سے؟ شیعوں کی طاقت سے, مدافعین حرم سے. کس وجہ سے؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. شکنی ائمہ کے پاس ولایت تکوینی ہے, لیکن دنیا میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ خدا کے پاس تو ولایت تکوینی ہے, لیکن خدا اپنے دین کو آگے بڑھانے کے لیے کہا ہے، کیا تم مومنین اپنے طاقت سے اپنے مسائل حل کرو، کفار طاقتور ہو مومنین بچے ہو، ایسی بات نہیں ہے. جتنی طاقت کفار کے پاس ہے اتنی طاقت مومنین کے پاس ہے. مومنین کو آخرت پر بھی یقین ہے، دنیا پر یقین بھی یقین ہے، مر جائے تب بھی سعادت مند، زندہ رہے تب بھی سعادت مند. تو مومنین کی طاقت ہے، جنگ زیادہ ہونی چاہیے. تو اسی لیے کیا ہوا، مسئلہ کیا ہے، صالح قیادت ہے. یعنی آپ دیکھیں، مولا امام شہید ہوئے کربلا میں، سید سجاد اسیر ہوئے، امام میں پنجم بھی اسیر، عارض کی ولایت تکوین ان کے پاس تھی، اس میں شک نہیں ہے، لیکن وہ چنانچہ خدا اپنی ولایت کا اعمال نہیں کرتا ان مقامات میں. سارے انبیاء کے ساتھ آپ دیکھیے، اسی طرح سے ائمہ بھی ولایت تکوینی، یعنی دین کی ترقی کے لیے انسانی صلاحیتوں سے کام لیتے ہیں، غیبی طاقتوں سے کام نہیں لیتے. جنگ بدر میں کہا ہم تمہاری مدد کریں گے فرشتوں کے ذریعے، بعد میں کیا کہا آیت نے، یہ تمہارے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے بات تھی، ورنہ تمہیں لڑنا ہے. تمہاری دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ امداد کی بات ہوئی، لیکن لڑنا خود تمہیں ہے. تو راز یہ ہے کہ ابھی ایک ٹکڑے میں، ایران کے ٹکڑے میں ایک حکومت شائستہ آدمی کے ہاتھ میں ہونے سے کیا ہوا، 23 ممالک سے آئے ہوئے دہشت گردوں کو اتنے خرچے کے باوجود شام میں روکا، لبنان میں روکا، یمن میں روکا، عراق میں روکا. عراق میں بڑے وہ حل حل کر رہے تھے کہ ہم کربلا کو کفرستان سے نجات دیں گے، اور یہ اس طرح سے طاقتور ہونے کی ضرورت ہے. طاقتور کیسے ہوتے، ایک آدمی قابل ہزار ناقابل پر جیت سکتے ہیں، ایک قابل ہزار ناقابل پر. آپ دیکھیے انگلینڈ کی کتنی آبادی ہے، چھوٹی سی زمین، مختصر سے آبادی، لیکن پاکستان کی کچھ حیثیت اس کے مقابل میں نہیں ہے. وجہ کیا ہے، وجہ ہے کہ قابل لوگ ہے. تو قابل بنیں گے، علمی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، ہر حوالے سے طاقتور بنیں گے، متحد ہو جائیں گے، طاقتور ہو جائیں گے. طاقتور ہونے کے بعد اپنے حقوق حاصل کر سکتے. ابھی خوش قسمتی یہ ہے تھوڑا سا، سعودی عرب والے بھی بیدار ہو گئے ہیں، ان کے بھی سمجھ میں آیا کہ ایران تو روز بروز طاقتور ہو رہے ہیں، ہم اتنے پیسہ امریکہ اور یورپ کو دے رہے تھے اپنی حفاظت کے لیے، اب وہ آرامکو پر حملہ ہوا، ہم نے اب ٹرمپ سب سے زیادہ بڑا غنڈا تھا امریکی صدور کے درمیان، پاگل نما غنڈا تھا، تو اس سے کہا بھائی ہم آپ کو اتنے پیسے دے رہے ہیں، ہاں تم ہمیں اپنے دودھ دینے والی گائے بھی کہتے ہو، مدد کرو. کہا کہ نہیں میرے کام نہیں ہے، تم خود سے دفاع کرو. آپ نے سنا ہوگا میڈیا میں، کہا تم خود دفاع کرو. جب آرامکو پر حملہ ہوا تو سعودی عرب والے کہہ رہے تھے یہ یمنیوں کی بات نہیں ہے، خود ایران نے کیا ہے، لیکن کوئی دلیل نہیں تھی. اتنا کیا نام ہے، ٹیکنالوجی استعمال کیا تھا، کسی ریڈر میں کسی چیز میں نہیں آئے. تو سعودی عرب کو پتہ چلا ہم سے امریکہ یورپ ہم سے دفاع نہیں کرتا ہے. پھر خود امریکہ کی وہ جو کیا نام ڈرون تھا، 200 ملین اس کی قیمت تھی، $200 ملین، اس کو گرایا. تو ٹرمپ نے کہا اچھا کہ انہوں نے وہ جس میں سپاہی بیٹھے تھے جس جہاز میں، اس کو نہیں گرایا، یہ اچھا کیا. یا وہ جو عین الاسد پر حملہ کیا تھا ایران نے شہید سلیمانی کی شہادت کے بعد، کہا کہ دوسرے دن کہا ہاں بالکل کوئی نہیں مرا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، پہلے دھمکی دیا تو 110 جگہ پر ہم حملے کریں گے ایران کے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ ایران اتنی طاقتور ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ لڑنے کی جرأت نہیں کرتا ہے. ممکن آپ کو بھی تعجب ہو، لیکن بات یہ ہے کہ امریکہ ایسی جنگ چاہتا ہے جس میں صرف جیت ہو، لیکن ایسی جنگ جس میں پھنس جائے، فائدے سے زیادہ نقصان ہو، اس کو نہیں چاہتا ہے. اسی لیے ان کو یقین ہو گیا ایک طرف ہو، دوسری طرف خاشقجی وغیرہ کے مسئلے میں امریکہ تھوڑا سا ناراض ہے امریکی صدر بن سلمان سے. پھر ابھی امریکہ تھوڑا سا کمزور ہو گیا، چائنا روس مقابلے پر آیا، ان مختلف وجوہات کی بنا پر سعودی تھوڑا سا امریکہ سے دور ہو رہا ہے اور ایران سے نزدیک ہونے کے نتیجے میں فلسطینوں کی نسبت میں بھی اس کا رویہ بہتر ہوا، باقی سوریہ کی نسبت میں بھی رویہ بہتر ہوا، تو امید ہے کہ یہاں پر بھی یہ وہابی علماء کو تو پابندی لگائی ہی اس نے، ان کو تھوڑا سا لگام لگا دیا ہے وہابی علماء کو۔ اسی وقت صاحب فصول بہت علمی شخصیت تھی ہماری عالم دین، وہ گئے تھے اسی وقت جس وقت منہدم کیا گیا، تو بادشاہ سے بات کی، بادشاہ نے تو بہت عزت کے ساتھ پیش آئے لیکن کہا میں اپنے علماء کے مقابلے نہیں کر سکتا ہوں، وہ بہت سخت گیر ہے، بہانہ کیا بہرحال۔ لیکن ابھی ان علماء کو آدھے کچھ جیل میں ڈال دیا ہے، آدھا اسی کے تابع ہو گئے ہیں، اور امر معروف والے نام کے جو غنڈے تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں۔ اسی لیے امید ہے اب نیوم کے شہر میں دنیا کے بدترین ماحول بنانے کے شوق میں ہے، تو پھر کیا ہے ان کے مولانوں کے اتنے زور نہ ہونے کی علامت ہے تو گفتگو ہو جائے، یعنی کہ نہیں اصلا علماء وہابیت اور علماء شیعہ کے درمیان گفتگو کرے اس عتبات کے مزارات کے بنانے کی شرعی حیثیت پر، گفتگو کریں گے، دلائل لائیں گے۔ خلاصہ ابھی امید ہے تھوڑا سا سعود عرب والے ہوشیار ہو گئے، بیدار ہو گئے، پہلے والا غنڈہ گردی چھوڑ چکے ہیں، امید ہے تو یہاں پر علماء شیعہ، یعنی علماء شیعہ، علماء سنی، علماء دیوبند، علماء وہابی مل کر بیٹھے اور عتبات کی تعمیر پر گفتگو کرے۔ وہ پہلے والی جو حالت تھی وہابیت کہتے تھے ہم کسی کے ساتھ گفتگو کرے تیار نہیں ہیں، جائز نہیں سمجھتے تھے گفتگو کو، کیونکہ کرنے کے لیے کوئی بات نہیں تھی ان کے پاس، اسی لیے گفتگو کو، مناظروں کو بالکل جائز نہیں سمجھتے تھے۔ ابھی کہو مناظرے نہیں کریں گے، علمی گفتگو کریں گے، علمی بحث کریں گے، مناظرے کو اگر آپ کیا سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں۔ خلاصہ یہ لوگ تو بادشاہوں کے تابع ہے، بادشاہوں کے ساتھ دین بدلنے والے ہیں، اسی لیے امید ہے کہ ان مسائل پر علماء کے درمیان بھی گفتگو ہو اور یہ اختلافات کم ہو جائے۔ لیکن اللہم صلی علی محمد و علی محمد، لیکن آل محمد کے عتبات مزارات منہدم ہونے سے ہمارا دل مجروح ہے، ہم یقیناً ذلت کے احساس کرتے ہیں، ہم باعزت قوم ہے، ہم نے عزت اہل بیت سے سیکھی ہے، ہم کٹنے کے لیے تیار ہے، مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ذلت کے لیے تیار نہیں ہے۔ مولا حسین کا جملہ ہے حیات من الذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے، اب اللہ خدا نہیں مانتا ہے، وہ رسول رسول خدا نہیں مانتا ہے، والمؤمنون والمؤمنون مؤمنین بھی نہیں مانتے ہیں، وہ حجور طابت و طہرت، اور وہ دامن پاکیزہ دامن جن میں ہماری پرورش ہوئی ہے وہ نہیں مانتے ہیں کہ ہم پست، حیات من الذلہ، من الذلہ، من الذلہ۔ تو انشاءاللہ اسی لیے ایک اپنے اندر طاقت پیدا کرنا ہوگا، علمی سائنسی اتحاد بہت بڑی طاقت ہے، اپنے درمیان اختلاف کے دعوت کرنے والوں کے حوصلے شکنی کر کے متحد ہونا۔ اتحاد کا معنی جھگڑا نہ کرنا نہیں ہے، وہ اختلاف نہ کرنا ہے، اتحاد یعنی مل کر تشیع کے اعلیٰ مقاصد کی طرف آگے بڑھنا، اگر یہ ہو تو بہت بڑی طاقت ہے۔ چند یہودیوں نے دنیا کو اپنی گرفت میں لیا ہے، تو علی کے ماننے والوں کے پاس طاقت بے حد ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ لیکن اہل بیت پر یہ ظلم ہمارے زمانے میں ہوا ہے، درحقیقت ظلم ہم پر ہوا ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے شیعہ ہونے کا ثبوت پیش کرے۔ اس سلسلے میں آج کل کے میڈیا سے، سوشل میڈیا جو خصوصاً ایک بہترین ذریعہ ہے، اس سے استفادہ کرے اور مطالبات کو آگے بڑھائے، اور دوسرے جو ذرائع ہمارے پاس ہے، ورنہ اہل بیت پر اس سے کہیں زیادہ ظلم ہوتا رہا ہے، ظلم ہوتا رہا ہے، بلکہ آدم کے زمانے سے حسین پر گریہ شروع ہوا تھا، حضرت آدم نے، حضرت نوح نے، حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے، حضرت یحییٰ نے، حضرت ابراہیم نے. یعنی یہ گریہ کرنا یعنی کیا؟ عظیم ہدف رکھتے اس ہدف کو نہ بھولنا. کس مقصد کے لیے ہم نے خون دیا ہے اس مقصد کو دل میں زندہ رکھنے. گریہ کا تعلق دل سے ہے نا، جو چیز دل میں زندہ رہتی ہے وہ انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے. ورنہ اہل بیت ان مصائب کو برداشت کرنا ان کے لیے مشکل نہیں ہے. ہمارے بعض علماء کہتے تھے کہ اہل بیت ابھی جنت میں ہے، حسین جنت میں ہے. جنت کیا؟ جنت کی اب ہم تصور نہیں کر سکتے جس مقام پر امام ہے. ہم تو عام جنت کی بھی تصور نہیں کر سکتے. لیکن پھر کہتے یہ عیسائی لوگ کیا کہتے، حضرت عیسیٰ جنت میں ہے تو کیوں ہم روئے؟ کہتے یہاں پر راز یہ ہے کہ اگر جشن منائیں گے، جشن منانے والا اپنے ذات میں گم ہو جاتا ہے، محبوب کے ذات میں گم نہیں ہوتا ہے. غم منانے والا محبوب کے ذات میں گم ہوتا ہے. ہم غم مناتے ہیں تاکہ حسین میں فانی ہو جائے، مقصد حسین میں گم ہو جائے، مقصد حسین. آپ دیکھیں ہمارے عید اضحیٰ کیا ہے، حضرت اسماعیل کی فداکاری کی یاد کرتے ہیں، لیکن اس دن کس میں گم ہو جاتے ہیں؟ بےہودہ کاموں میں زیادہ گم ہو جاتے ہیں. غم میں جس محبوب کے غم منا رہے ہیں ہمتن اس ذات میں گم ہو جاتے ہیں، فانی ہو جاتے ہیں. اس کی چاہتوں کو، اس کی نفرتوں کو، اس کی خوشیوں کو، اس کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہیں. اہم چیز یہی ہے. ورنہ اہل بیت پہلے سے جانتے تھے، ارادے کے ساتھ آئے غم اٹھانے کے لیے. جناب سیدہ، آپ جانتے ہیں کہ آپ جب پیغمبر کے وفات کے آخری ایام پہنچا، جناب سیدہ تھی پیغمبر کے پاس، دق الباب ہوا، آپ گئی، کوئی عرب آیا ہے، آپ نے اس کو واپس کیا، فرمایا پیغمبر کی طبیعت صحیح نہیں ہے، تم واپس جاؤ. دوسرا دفعہ دوبارہ دق الباب ہوا، دوسرا دفعہ بھی آپ نے یہی جواب دیا. بعض روایات میں ہے کہ اسی دوسرے دفعہ، بعض میں تیسری دفعہ میں حضور نے فرمایا بیٹی اس کو آنے دو. اس نے کسی سے اجازت نہیں لیا ہے اور کسی سے اجازت لینے والا نہیں ہے، یہ خدا کے فرشتہ ہے، عزرائیل ہے. یہ آپ کی عزت، آپ کی عظمت کی وجہ سے آپ سے اجازت لے رہا. لیکن عظمت جناب سیدہ، خدا کے فرشتہ تو مکلف نہیں ہم جیسا، اس کے باوجود اور اتنی عظمت کے باوجود جناب سیدہ نے واپس کیا، دو دفعہ واپس کیا، تیسرا دفعہ حضور کے فرمانے پر آپ نے اجازت دی. اسی دروازے پر چند دنوں کے اندر کیا ہوا آپ جانتے ہیں نا، اسی دروازے پر چند دنوں کے اندر کیا ہوا، آگ لگا دی گئی، آگ لگا دی گئی. جب دشمن کو پتہ چلا جناب سیدہ دروازے کے پیچھے ہے، ایسا مارا دروازے پر کہ در و دیوار کے درمیان جناب سیدہ زخمی ہو گئی. روایات کے مطابق دروازے کی کیل جناب سیدہ کے جناب سیدہ کے سینے میں پیوست ہو گئی. آواز دی، فضا میری مدد کو آؤ، فضا میرے مدد کو آؤ، میرے محسن شہید ہوا ہے. علی اصغر کربلا میں شہید نہیں ہوئے ہیں، آج شہید ہوئے ہیں. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا محسن شہید ہوا، پیغمبر نے محسن کا نام رکھا تھا. اب یہ پھر جناب سیدہ جب دنیا سے جانے لگی، وصیت کی کہ رات کی تاریکی میں مجھے غسل دو، میرے جنازے پر دشمنوں کو آنے نہ دینا، رات کی تاریکی میں. یہ کینے کی وجہ سے نہیں کہا، علی کی مظلومیت کی ترجمانی کر رہی ہے، دشمنوں کو رسوا کر رہی ہے، حق و باطل کو جدا کر رہی ہے. کہ میرے دشمنوں کو میرے جنازے پر آنے نہ دینا، رات کی تاریکی میں غسل دینا، کفن پہنانا، اور رات کی تاریکی میں مجھے دفن کرنا۔ علی نے رات کی تاریکی میں غسل دیا، غسل دے رہے تھے، اچانک کھڑے ہو گئے، رونے لگے، اسمان عرض کے مولا آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا اسما، زہرا کی شہادت پر نہیں، زہرا نے اپنے زخم کو اب تک چھپائے رکھا تھا۔ علی کا بڑا احساس تھا جناب سیدہ کو، اب غسل دیا، کفن پہنایا، حسنین کو بلایا، اولاد زہرا آؤ، اپنی ماں کے آخری دیدار کے لیے آنا۔ بعض کتابوں کے مطابق حسنین رک گئے، جناب سیدہ نے اپنے دست مبارک باہر لایا، گویا حسنین کو پکار رہی تھی۔ پیغمبر کی اکلوتی بیٹی، چہیتی بیٹی، ایسی بیٹی جس کی شان میں اتنی آیات و احادیث، رات کی تاریکی میں، تنہائی میں، بے قسم کی طرح دفن ہو جائے، بے قسم کی طرف دفن ہو جائے۔ امت کو اتنے شرمندہ ہونا چاہیے کہ قیامت تک سر اٹھانے کی صلاحیت امت کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ پیغمبر نے زہرا کے بارے میں فرمایا روحی التی بین جنبیہ، زہرا میری وہ روح ہے، میری وہ جان ہے جو میرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ اب وہ زہرا دنیا سے جا رہی ہے، اتنی تنگ آ چکا ہے، کسی مسلمان کو تشییع جنازے میں، تدفین میں، تجہیز میں آنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ آل محمد پر عرض کیا، ابھی تو قبر منہدم ہونے کے بعد ہے، لیکن خود ان کے حیات میں جناب سیدہ کے قبر کی نشانیاں مٹا دی گئی تاکہ دشمن نفش قبر نہ کرے۔ علی مرتضیٰ بھی رات کی تاریکی میں آپ کو لے جاتے ہیں، نجف دفن کرتے ہیں، اور قبر کی نشانی مٹا دی جاتی ہے۔ مظلومیت اہل بیت دیکھیے، زہرا کو، علی کو رات کی تاریکی میں دفن کرتے ہیں۔ حسن مجتبیٰ کی یہی خوش قسمتی تھی، اجالے میں، دن کی روشنی میں آپ کو دفن کرنے کا موقع ملا، لیکن اتنی تیروں کی بارش ہوئی آپ کے جنازے پر، 70 تیر جنازے میں پیوست ہوئی، نکلا ہوا جنازہ دوبارہ دولت سرا واپس آیا۔ امت نے کتنا ظلم کیا، عرض کے اہل بیت کے دشمن منافقین تھے، اسی لیے امت نے کتنا ظلم کیا آل محمد پر۔ پھر حسین تو صحرا میں بڑے مجمع کے درمیان شہید ہوئے، لیکن آپ کو دفن نہیں کیا گیا۔ صحرا کی ریت نے آپ کے کفن کی جگہ لی، ہواؤں نے آپ کے اوپر ریت ڈالا۔ سید سجاد کی نگاہ جب حسین کی لاش پر پڑی، آپ کی حالت غیر ہو گئی۔ دشمنوں نے اپنے ملعونوں کو دفن کیا ہے، لیکن ہمارے عزیزوں کو گویا مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ الا لعنة الله القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم إنا نسألك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، بحق الزهرة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، خدايا حمي راہ اہل بیت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا جنت البقیع کی بہترین تعمیر کر کے دوسرے ائمہ اطہار کے حرموں کی طرح بہترین حرم اور بارگاہ بنانے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ خدایا مسلمان عالم کو متحد ہونے کی توفیق عطا عنایت فرما۔ خدایا ہمارے ملک کو، پاکستان کو، روز بروز ترقی عطا فرما۔ شایان اہل بیت کو متحد ہو کر اسلام کے اعلیٰ اہداف و مقاصد کے لیے کام کرنے کے، امام کے ظہور کے لیے کام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ حاضرین کے تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما۔ امام کے ظہور امام کے ظہور میں تعجیل فرما، بیماروں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما، ان مجالس میں، ان پروگراموں میں حصہ لینے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، سب کے عبادت کو قبول فرما، تمام شہدائے ملت اور اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔